گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت کے نظارے سلسلے کے اندر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت اور فضل سے ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں۔ اس سے قبل کے گفتگو کو آگے عرض کروں، ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب بھی کبھی ہم کوئی پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو کاسٹلی ہوتی ہے اس کو خریدیں، تو چیز دیکھنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کے اوپر ہمارا زیادہ عموماً فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وارنٹی۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی وارنٹی کیا ہوگی۔ اگر آگے سے ہمیں یہ جواب ملے 2 سال 3 سال، اور یہی چیز اگر کسی اور جگہ سے ہمیں مل رہی ہو اور وہ ہمیں 10 سال کی وارنٹی دے، تو ہم شاید اس کو ترجیح دیں۔ بعض اوقات اشیاء کی وارنٹی ہمیں لائف ٹائم کے اعتبار سے بھی دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب چیزیں خراب ہو جائیں تو جب ہم واپس کرنے جائیں وارنٹی کارڈ سیو ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات موٹر کی وارنٹی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور ایک خاص حصے کی وارنٹی دی جا رہی ہوتی ہے، اگر اس میں فالٹ آیا تو پھر چیز کو ریپیئر کر کے ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ ہم جب دنیا داری کے اندر اس طرح فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کی ضمانت دی جائے، وارنٹی دی جائے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو دین متین کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں دین بھی ہمیں وارنٹی دیتا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں، جس طرح کرنے کا حق ہے، ہمیں پھر بعض چیزوں کی ضمانت دی جاتی ہے، اور ضمانت بھی وہاں سے آتی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ان ہوا اللہ وحی یوحا۔ اگر انسان نیک اعمال بجا لائیں تو شریعت مطہرہ ہمیں وارنٹی دیتی ہے، اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، آپ یہ معاملات ادا کریں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا۔ آج جنت کے نظارے سلسلے کے اندر ہم جنت کی کچھ ضمانت کے معاملات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ انسان اگر ان معاملات کو بجا لائے تو اس پیاری پیاری زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس زبان پاک سے ہمیں ضمانتیں ملی ہیں، جبکہ اعمال اس طرح بجا لانے ہیں جس طرح بجا لانے کا حق ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس وارنٹی کو سنبھالنے کی بھی نہیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، عمل کے تقاضوں کے مطابق پھر اللہ پر اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے معاملات ہمیں آخرت کے اندر نصیب ہوں گے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا مولانا اسد عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
گفتگو آپ نے سنی ہے، دنیا داری کا ایک سلسلہ ہے، تو کیا ایسے بھی کوئی اعمال ہیں نیکیوں کے اندر کہ جن کو بجا لائیں اور ہمیں کوئی وارنٹی تو ملے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ اور پھر جیسے جنت جیسی بڑی نعمت، اگر اس کے کرنے سے کوئی جنت کی ضمانت کی صورت ہو، اس طرح کے بھی قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے سلسلہ؟
ماشاء اللہ، عنوان اچھا ہے، اور میں اس میں ابتداء ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک گارنٹی دینا، اور دوسرا جو بھی گارنٹی لینے والا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ گارنٹی دینے والا ہے کون۔
جی بالکل،
اگر تو وہ قد کاٹ والی شخصیت ہے یا اثر و رسوخ والی شخصیت ہے یا ایسی شخصیت ہے کہ جس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو پھر تو یہ اس گارنٹی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ آگے بڑھے گا۔
صحیح.
جب آپ نے وہ مثال دی تو اسی مثال پہ رہتے ہوئے میں ایک بات مزید بڑھانا چاہوں گا کہ کسی مال میں گئے، کسی شاپ میں گئے یا کسی بھی جگہ خریداری کے ارادے سے گئے، تو ایک ہے وہاں کا آنر
جی،
اور ایک ہے وہاں کام کرنے والا. تو سیل مین کے پاس جائیں گے اور وہ بات کرے گا نا، تو اس کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی بات پر وہ اعتماد ہوگا.
درست.
اور اگر آنر یا ایسا جس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہو وہ گارنٹی دے، تو پھر یہ بات بنتی نظر آتی ہے اور یہ بندہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے.
جی.
وہ جنت کی بات ہو رہی ہے تو جنت کی گارنٹی دینے والا کون؟
سبحان اللہ.
تو میں مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر چلوں گا.
اللہ
سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ ایک اپنا کلمہ پڑھنے والا، سرکار کا غلام، محبوب سے محبت کرنے والا، ان کی اطاعت و فرما برداری کے اور محبت کے جذبات کو اپنے دل میں لے کر آگے بڑھنے والا.
جی.
پیار کرنے والا جو نا، یہ تو ہر بات کو مانتا ہی مانتا ہے. میرے محبوب نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہو.
درست.
محبت کرنے والا تو اس انداز سے آگے بڑھتا ہے. لیکن ہمارے آقا کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، کمال اور فضیلت وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے.
ماشاءاللہ.
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں ان کا دشمن بھی کہتا ہے کہ یہ صادق
اور امین،
یہ سچے ہیں.
بالکل.
زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جھوٹ نہیں نکلا.
سبحان.
تو وہ آقا کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ رب کی ساری نعمتوں کے مالک سرکار ہیں.
سبحان.
انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ جملہ میرے آقا کی زبان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو جہانوں میں تقسیم کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
اللہ اکبر.
نہیں ایک نہیں، چھ چھ چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. مجھ سے تم وعدہ کر لو کہ ان چھ چیزوں میں جو میں چاہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، تم اس کے مطابق چلو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
ماشاءاللہ.
تو یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چھ چیزوں کا پھر تذکرہ فرمایا نا. تو بعض اوقات نا طویل طویل ابحاث چھڑی جاتی ہیں، اسپیچز کی جاتی ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، اور ایک موضوع ہے جس پر بڑی بڑی کانفرنسز بھی کی جاتی ہوں گی اور بڑے بڑے افراد مل جل کر بیٹھ کر وہ سر جوڑ کے غور کرتے ہوں گے، یہ معاشرہ امن و آشتی کا منظر کیسے پیش کر سکتا ہے.
ٹھیک.
اور اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ سے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر شاید کئی ایک سطحوں پر غور کیا جاتا ہوگا کہ یہ معاشرے میں کرائمز کا خاتمہ کیسے کیا جائے، یہ نفرتوں کی آگ کو کیسے بجھایا جائے، محبتوں کے دیپ کیسے جلائے جائیں، یہ کئی طرح کے موضوعات ہیں جن کو لیا جاتا ہے. یہ چھ چیزیں جن کا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، کسی لمبی چوڑی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. ان چھ چیزوں کو اپنا لیں، یہ معاشرہ بھی امن و آشتی کا منظر پیش کرتا نظر آئے گا، اور جنت کی ضمانت جو میرے آقا نے دی ہے وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے.
سبحان اللہ.
نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا، اچھائیوں کا، امن سکون اور سلامتی کا راز مضمر ہے، پوشیدہ ہے ان چھ چیزوں میں.
اللہ
میں ان چھ چیزوں کا ابتدان کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کے والے میں مزید کو بات چیت کا سلسلہ بھی ہم کریں گے. پہلی بات ارشاد فرمائی گئی، اسدوکو اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بولو.
اللہ اکبر.
چاہیے وہ چیز ابتدا میں جو عرض کی ہے وہ توجہ میں رہے کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان چھ میں سے پہلی کہ جب بھی بات کرو سچ بولو، اور دوسری چیز ذکر فرمائی گئی، واؤفو اذا وعدتم، جب بھی تم وعدہ کرو وہ وعدہ پورا کرو. وعدو اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو.
ٹھیک.
واحفظوا فروجکم، پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وغدوا ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو. وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو.
صحیح.
سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کا انتظام کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے روک کے
رکھے.
تو یہ چھ چیزیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی، تم ان چھ چیزوں کو اپناؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
ماشاءاللہ یہ چھ چیزیں آپ نے ذکر کی. ایک تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں تو ان چھ چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے پیسے خرچ کریں تو آپ کی ایک چیز ہو جائے گی، آپ اتنا عالی شان ایک سلسلہ بنائے تو یہ آپ کی دوسری چیز ہو جائے گی. سچ بولنا ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. امانتوں کی پاسداری کرنی ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. وعدوں کو پورا کرنا ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. اور کسی پر ظلم زیادتی ہاتھ سے نہیں کرنی، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ ایک عجیب سا سلسلہ بن پڑا ہے کہ سچ آر سمجھا جا رہا ہے، ایسی فیلنگز ہیں، سارے نہیں لیکن ایک نظر آتی ہیں چیزیں، اور جھوٹ بولنے میں کوئی آر نہیں محسوس کی جا رہی. تو کوئی اس کی وعیدیں بھی ہیں جھوٹ کے حوالے سے، کوئی سچ بولنے کے انعام اور اکرام کا تو آپ نے جیسے کچھ ذکر کیا، مزید اس حوالے سے
میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ سچ بولنے میں آر محسوس کی جاتی ہے. سچ جو ہے نا یہ ہر سطح پہ پسند کیا جاتا ہے.
صحیح،
جھوٹ بولنے والا بھی پسند یہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ سچ بولا جائے، میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے.
صحیح،
تو کوئی ایک سطح بھی شاید اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جہاں جھوٹ پر فخر کیا جاتا اور جھوٹے کو پسند کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہو یار یہ بندہ بڑا کمال کا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. تو جھوٹ کو آر ہی سمجھا جاتا ہے، شرمندگی ہی سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا جھوٹ کسی پر آشکار نہ ہو. میں سچ ہی کی پذیرائی ہے، اور جھوٹ جتنا بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلے نا، سچ ہی ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے.
صحیح،
جھوٹ منزل پہ پہنچنے والا نہیں ہے. اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، سچ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے. اور سچ بول کر بھول جاؤ، جھوٹ بولنے کے بعد اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. میں نے اگر 10 سال پہلے بھی کوئی بات کی ہے نا، آج مجھ سے اس بات کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس وقت جواب کیا دیا تھا. اگر میں نے سچ بولا ہے تو جو دیکھا تھا، جو ہوا تھا، جو واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا، میں من وان یعنی بالکل اسی طرح ایز اٹ از اس کو بیان کر دوں گا. اور اگر جھوٹ بولا ہوا ہو تو مجھے پہلے ایک لمحے کے لیے تو سوچنا پڑے گا اس وقت جواب کیا دیا تھا.
جی بالکل بالکل.
ایک فارسی کا محاورہ ہے، درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا.
صحیح،
جھوٹا ایک مرحلے پر کوئی بات کرے گا، دوسرے مرحلے پر کوئی اور بات کرے گا، اس کے بعد اگلے مرحلے میں کوئی اور بات کرے گا. سچ بولنے والا یہ سچ بول کر بھول بھی جائے نا کہ میں نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، دوبارہ جب کسی بھی موقع پر سوال ہوگا جو دیکھا تھا وہی بیان کر دے گا.
اچھا اس میں تو آپ نے تو فرمایا نا کہ جھوٹا بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ جو جھوٹی گفتگو کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اپنے اس فعل کی پھر تعریف کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کوئی برا کام نہیں کیا. لوگوں کو خوش کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ لانا، لوگ دکھی ہیں، لوگ ڈسٹرب ہیں اور ہر حوالے سے پریشان ہیں، اگر اس پریشانی میں میں نے 2-4 جھوٹ بول کے خوش کر دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟
جھوٹ جھوٹ ہی ہے، سچ بول کر بھی تو خوش کیا جا سکتا ہے. تفنن باب فی المزاح، یہ اس طرح کے عناوین پر تو باقاعدہ حدیث میں چیپٹر موجود ہیں، تو اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ خوش طبعی اور چیز ہے، مزاح اور چیز ہے، اور جھوٹ الگ چیز ہے. یہ سارا مکس کرنے کی حاجت نہیں ہے، جس کی جو جگہ ہے اس کو اسی جگہ پر ہی رکھا جائے.
صحیح.
اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آیات طیبات، ان پر اگر مزید غور کریں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن نفع ان کے سچ ہی نے ان کو دینا ہے. سچوں کو ان کا سچ قیامت کے دن نفع دے گا.
ٹھیک.
اور سورۃ الاحزاب میں 22 پارے کے 2 رکوع کی ابتدائی آیت کریمہ پر اگر غور کریں، ان المسلمین والمسلمات سے یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی ایک طرح کے اوصاف ذکر کیے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے. ان میں ایک وصف ذکر کیا گیا، الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. یہ سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان اوصاف کے حامل مرد، ان اوصاف کی حاملہ عورتیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اگر میں بیان کروں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر و ان البر یہدی الی الجنہ، سچ بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، و ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا،
اللہ
بندہ سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ کہ ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، یہ حکم قرآنی ہے نا، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں ایک چیز عرض کروں گا، اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے ہی میں پائے جاتے ہیں، وہ کوئی بات ذکر کرتا ہے نا تو سامنے سے ایک جملہ اس کو سننے کو ملتا ہے، مجھے تیری بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے قسم لے لو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھے نا پھر بھی ہمیں تجھ پر اعتماد نہیں۔
اللہ اکبر،
اتنا جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا، حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں بھی اس کو کذاب لکھ دیا گیا اور لوگ بھی اسے کذاب کہہ رہے ہیں۔ ایک عربی نے ایک بات ذکر کی، کہتا ہے وجوہ الکذابین معروفہ ووجوہ الصادقین معروفہ، جھوٹوں کے چہرے پہچان لیے جاتے ہیں اور سچوں کے چہروں کی الگ پہچان ہوتی ہے۔
سبحان اللہ،
نے ایک آدمی ہے اسے کوئی واللہ باللہ تاللہ کہنے کی حاجت پیش نہیں آتی، اللہ کی قسم یہ واقعہ ایسے ہے، وہ صرف کہہ دے نا لوگ اس کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔
صحیح،
تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تُنہیں کہہ دیا تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ فرق سامنے آ گیا نا، ایک نے صرف بات کی اس کی بات پر اعتماد کر لیا گیا، دوسرا قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے قرآن کی قسم، مجھے رب کی کبریائی کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت و جلال کی قسم، وہ پتہ نہیں کتنی قسمیں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور ہر جملے کے جواب میں یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں تمہاری قسموں کا اعتماد نہیں ہے، ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے جھوٹ ہی اتنے بولے۔
مدنی چینل کے ناظرین، چند ایک چیزیں گفتگو سے میں نے تو حاصل کی ہیں۔ سچ طبعاً فطرتاً لائک کیا جاتا ہے اور ہم سے اس چیز کی ضمانت لی جا رہی ہے جو فطرتاً انسان کے اندر یعنی موجود ہے، اور دین متین دین فطرت ہے اللہ کے فضل سے۔ اور ایک اور چیز کہ اگر جو چیز شریعت کے اندر غلط ہے یا جو شریعت میں صحیح ہے اگر سارے مل کر اس کو اس کام کو غلط کرنے لگ جائیں تو میجورٹی کے غلط کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ جیسے اپریل فول، ہم اس کو ہمارے معاشرے کے اندر بعض فخری انداز کے اندر اپریل فول کرتے ہیں مناتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہے، نہ جانے اس ہمارے پرابلم کی وجہ سے، اس طرح بیہیو کرنے کی وجہ سے، اس طرح بولنے کی وجہ سے کئیوں کی زندگی بعض اوقات داؤ پہ لگ جاتی ہے، کئیوں کے ہارٹ اٹیک ہونے کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھے گا زندگی گزارے گا، حدیث مصطفیٰ کے تحت اس کا مفہوم ہے کہ اس کو جنت میں مڈ کے اندر گھر ملے گا، جنت کے وسط میں، سٹارٹنگ میں نہیں، اینڈ پہ نہیں۔ جیسے آپ سوسائٹیز کو دیکھیں تو شروع میں اور آخر میں لوگ اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے، سوسائٹی کے مڈ میں جو گھر ہوگا، جگہ ہوگی، اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر زندگی گزارے گا اسے جنت کے مڈ میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا۔
اچھا، ایک حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور کیا مومن جو ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ نے دونوں چیزوں کا ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ذکر فرمائی گئی، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا،
اللہ
مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح چھ جو آپ نے اوصاف حمیدہ ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک وصف وعدے کا بھی ہے، وعدے کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی کریں کہ وعدہ کیا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ ہے، کیا اس کو وعدہ کہیں گے؟ بعض اوقات ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن زبان اور دل میچ نہیں کر رہے، ہم اس کو ہمارے معاشرے میں یوں سمجھے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گولی دے دیتے ہیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں کریں گے، ببھی بول دیتے ہیں، ابھی تو سر سے ٹرکھائیں، اس پر بھی کچھ ہماری رہنمائی کریں۔
جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، ایک تو وہ بھی پیش نظر رہے، اضمن لکم الجنہ،
جی
تم یہ کام کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں،
صحیح۔
تو اسلام دین فطرت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں نا، سلیم الطبع آدمی، ہر ایسا آدمی جو عقل و فہم رکھنے والا ہے وہ ان سب چیزوں کو لائک کرے گا،
ٹھیک ہوگی،
کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ جن باتوں میں ذرہ برابر کوئی وہ زگ زیگ والا چکر ہے ہی نہیں، بالکل سیدھی سیدھی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو کہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ، تو ہمارے ہاں اس کو منافق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی منافق آدمی ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی منافقوں کی ایک علامت جو ذکر کیا نا، وہ ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
اللہ،
ان کے منہ میں جو ہوتا ہے نا دل میں وہ نہیں ہوتا، زبان پہ کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے۔ تو یہ نہیں، مومن جو کہتا ہے نا وہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے، اندر کچھ باہر کچھ، یہ ایمان والوں کا انداز نہیں ہوا کرتا۔ اب قرآن پاک یہ آتے تو یہ بات کی طرف اگر بڑھیں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے ایک عظیم نبی کا تذکرہ کیا اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ کان صادق الوعد، یہ حضرت اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، ہر نبی وعدے کا سچا، لیکن ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ ایمان والوں کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں، ایمان والے امانتیں ادا کرنے والے اور وعدے ان کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کرو، قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔
اچھا، اس میں جو وعدے ہم لوگوں سے کرتے ہیں، یا خالق اور مخلوق دونوں اس میں آ جائیں گے؟ رب سے جو وعدے عالم ارواح میں بھی، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، مولا میرا یہ ہو جائے سلسلہ تو میں یوں کروں گا تو یوں کروں گا، یہ بھی وعدے میں شمار ہوں گی چیزیں؟
وعدے اور امانتیں دونوں اسی طرح ہیں، کچھ امانتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کی ہیں، کچھ امانتیں وہ ہیں جو مخلوق کی ہیں، کچھ وعدے وہ ہیں جو خالق کے ساتھ ہیں، کچھ وعدے وہ ہیں جو مخلوق کے ساتھ ہیں، یہ دونوں کی اپنی اپنی ایک تقسیم ہے۔ جس طرح یہ میرے اعضا، اللہ تعالی جل جلالہ نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا، مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، بینائی ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، اور یہ سارے کے سارے اعضا، طاقت، ہمت، قوت اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی، تو میں ان پر اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، مجھے جس طرح میری شریعت نے کہا، میرے دین نے کہا، میرے رب نے مجھے فرمایا، میں اس کا پابند ہوں،
اللہ،
اور مجھے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ ذرا آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اذیت دینا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ حرام ہے،
جی بالکل بالکل،
یہ بندہ اپنے آپ کو زخمی کر لے، اپنا ہاتھ توڑ لے، خودکشی کر لے، یا کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو اذیت دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے،
جی
کیوں؟ اس جسم کے مالک تم تھوڑی ہو، اس جسم کا مالک تمہارا رب ہے، تمہارا رب تمہیں جس چیز کی اجازت دے گا تم وہ کرو گے، جس کی اجازت نہیں ہے تم نہیں کر سکتے۔
اللہ،
تو جس وقت اس کو جو کرنے کا کہا گیا رب کی طرف سے، یہ اس کو بھی بجا لائے گا، اور لوگوں سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی طرف بھی یہ آگے بڑھے گا۔
جی، یہ ارشاد فرمائے، ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جب آپ کے لیے کوئی امانت مال کی صورت میں رکھوائی جائے، اس میں خیانت نہیں کرنی، آپ تو اعضاء کو بھی اور باڈی کو گویا کہ امانت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، تو کیا امانت کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں یا صرف وہی مال اور یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں؟
ویسے تو اس کا مفہوم وسیع ہے، اور مختصر وقت میں تو یہ سارے کا سارا موضوع ڈسکس نہیں کیا جا سکے گا، کئی ایک چیزیں آئیں گی، جس طرح کچھ راز اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو امانت ہوتی ہیں۔
اچھا،
کسی سے کوئی بات کی گئی اور اسے کہا کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، تو یہ بھی ایک طرح کی امانت ہے، کوئی چیز رکھی ہے اور اس کا ایک وقت، یا کوئی بھی کہا کہ مجھے جب حاجت پیش آئے گی میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ بھی ایک امانت ہے، یہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سامان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔
صحیح،
اب اس کی حفاظت بھی اس پر لازمی ہے، اور ہمارا دین ہمیں کس انداز میں ارشاد فرماتا ہے تو اس پر ایک چیز تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا وہ فرمان کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچاؤ، تو جس کی امانت ہے اس تک پہنچانی چاہیے. اچھا اس کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو چیز دی وہ آپ کے پاس امانت ہے
جی.
دوسرا یہ کہ میرے پاس کو منصب ہے، میرے پاس کو عہدہ ہے. اب اس عہدے کو میں نے نیچے اس کام کو تقسیم کرنا ہے لوگوں میں، تو جس منصب پر میں نے کسی کو بٹھانا ہے تو کیا وہ اس منصب پر بیٹھنے والا اس منصب پر بیٹھنے کا اہل ہے؟ یہ بھی میرے پاس ایک طرح کی امانت ہے.
اللہ اکبر.
اب یہ انتظامی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، یا مختلف طرح کے اداراتی معاملات ہوتے ہیں، ملک و ملت کے کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں کس منصب پر کس کو ہونا چاہیے، کیا یہ اس منصب کے اہل ہے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے؟ اپنے ہاں تو لین دین کر کر آ کے تو سارے کے سارے کام بعض اوقات ہو جاتے ہوں گے، رشوت بھی چلتی ہوگی، جج کا قلم بھی بک جاتا ہوگا، وکیل بھی آنکھوں دیکھ کر یا پہلی ہی نشست میں پتا چل گیا یہ مجرم ہے جس کی صفائی کری میں کورٹ میں جا رہا ہوں، میں اس مجرم کو بری کرانے کے لیے آگے جا رہا ہوں، پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ نکل جاتا ہوگا، تو بہت کچھ ہو جاتا ہوگا. لیکن شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے اور شریعت کیا ان کاموں کے کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ سوچنے والی چیز ہے کہ جس کو سوچ کر ہی آگے بڑھنے کا سلسلہ ہو سکے گا.
مدنی چینل کے ناظرین، بڑی دلچسپ بات ہے اور تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جانے والا ایک سلسلہ ہے. آپ اگر والد ہیں تو والد کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو والد کے جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ گھر کے سرپرست ہیں، بحیثیت سرپرست آپ کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے پاس ایک قسم کی گویا کہ امانتیں ہیں. آپ ٹیچر ہیں، آپ ایچ او ڈی ہیں، آپ کسی ادارے کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے لوازمات کے ساتھ ادا کرنا، یہ سارے آپ کے پاس ہمارے پاس امانتیں ہیں. اللہ کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعائیں، یہ بھی ایک موضوع ہے جس کو پڑھنا چاہیے. حدیث کی کتابوں میں ابواب الدعوات، کتاب الدعوات، باب الاستعاذہ، کتاب الاستعاذہ، اس طرح کے چیپٹر موجود ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ پر کیا دعائیں رہیں، وہ دعائیں ذکر کی گئیں. تو ان میں سے ایک دعا میں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کروں گا. اس دعا کے دو حصے ہیں، یعنی دو چیزوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. یعنی کچھ چیزوں کو طلب کیا جاتا ہے، یا اللہ یہ دے دے
جی،
اور کچھ چیزوں کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے، میرے مولا مجھے ان چیزوں سے بچانا. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا مجھے ان چیزوں سے بچانا. پہلا حصہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الدجیع، الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھوک سے بچانا.
آمین.
کیوں؟ پھر اس کی وجہ بھی آگے ذکر کی کہ یہ ایک برا ساتھی ہے. جب بھوک مسلط ہوتی ہے نا، تو اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کوئی بھوکا ہی جان سکتا ہے کہ جب کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو اور بھوک کی شدت بھی ہو، اس وقت تو کیفیتیں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، اور یہ بھوک بندے کو کئی ایک گناہوں کی طرف بھی لے کر چلی جاتی. تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بھوک سے پناہ طلب کی. اور دوسرا حصہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے خیانت سے بچانا. اس لیے کہ یہ باطنی بیماریوں میں سے بہت بری بیماری ہے خیانت.
اللہ.
تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے. دعاؤں کا سلسلہ جو نا، یہ تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ماہ رمضان بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے
جی، بالکل.
تو مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، بھرپور انداز میں کیا جائے. اپنے رب سے مانگیے مانگیے اور مانگتے چلے جائیے.
یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے جو چھ چیزوں کو ذکر کیا ان میں ایک شرمگاہ کی حفاظت کا بھی تھا، تو اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں مزید کلیئر فرمائیں، شرمگاہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟
وہ چیز جو ابتدا میں عرض کی گئی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ وہ چیز ساری کی ساری باتیں سنتے ہوئے پیش نظر رہنی چاہیے. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ جنت کی ضمانت جن چیزوں پر دی گئی ہے نا ان چیزوں کا بیان اپنا جاری ہے نا
جی.
تو ان میں سے ایک چیز ذکر فرمائی گئی وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس فعل قبیح فعل شنی انتہائی برے عمل کا ذکر فرمایا گیا کہ اس سے بچ کے رہنا. والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں
جی.
ایمان والے کیا کیا کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، یہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ، ایمان والے فلاح پا گئے، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. جس کے بارے میں لفظ فلاح ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے
جی.
دنیا و آخرت دونوں جگہ پہ یہ بندہ کامیاب ہے
اللہ.
اب اس کے بعد آگے ان اعمال کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہو اور کیا نہ کرنے والا ہو. تو اس میں آگے یہ ذکر فرمایا گیا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالی جل جلالہ نے وہی آیت کریمہ جس کا میں نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، ان المسلمین والمسلمات، یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں کئی طرح کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا. والصادقین والصادقات میں نے ابتدا میں
جی
کیا
جی
تھا، تو اس عمل کا بھی تذکرہ کیا گیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور ان کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور انعام، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے.
سبحان.
ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام تر اعمال جو بدکاری میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، شریعت مطہرہ تو اس گلی میں گھسنے سے بھی منع کرتی ہے کہ اس کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ جو مرد و زن کا اختلاط، آپس میں میل جول، اور یہ مکس تقریبات، پھر کو ایجوکیشن، اور بعض رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ بڑے کلوز رشتے ہیں، ان میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، ان کو آپس میں مل جل کر بیٹھنے کا، بات چیت کا پورا پورا حق ہے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد
جی،
یا اس طرح کے دیگر کئی ایک رشتے ہیں. شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ ایمان والا ہر معاملے میں یہی دیکھتا ہے نا. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، ان کی توجہ بس اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا، جو اللہ نے فرما دیا یہ اسی بات کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا
جی.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا، سبعۃن یذلہم اللہ ذلہ یوم لا ذلہ الا ذل، 7 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی قیامت کے دن ان 7 لوگوں کو سایہ عرش عطا فرمائے.
سبحان اللہ،
جس دن کوئی سایہ نہیں ہے یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا. وقت اپنے پروگرام کا مختصر ہوتا ہے
جی،
اس لیے میں صرف موضوع سے متعلقہ ایک بات کا عرض کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک ایسا آدمی ہے کہ جسے کسی منصب والی عورت نے، عہدے والی عورت نے، اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اس نے بدکاری کی دعوت دی، اور اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، انی اخاف اللہ،
اللہ
میں یہ برائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والا. آپ اگر اس سب پر غور کریں نا، منصب یہ بھی اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے، اور حسن و جمال اس میں بھی کشش ہوتی ہے، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور اس کی زبان پر ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جو خشیت الہی کو دل میں رکھ کے بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالی جل جلالہ سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ بندہ داخل جنت کر دیا جائے.
سبحان،
اور میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میرے آقا تو مالک جنت ہے نا
جی,
کئی ایک کو جنت کی ضمانتیں آپ نے عطا فرمائیں. فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا. ابھی جو حدیث ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں چھ چیزوں کا ذکر ہے اور یہاں دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. مجھے جو دو چیزوں کی ضمانت دے دینا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک داڑھوں کے درمیان والی زبان اور دوسری ٹانگوں کے درمیان والی شرم کا. جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, ایک شخص کے بارے میں ذہن کے اندر آ رہا تھا کہ اسے اسی طرح ایک حسب نسب والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے طبعی حاجت ہے. تو طبعی, اچھا یہ وہ شخص تھے کہ ان کے جسم سے جہاں سے بھی گزرتے مشک کی خوشبو آتی تھی. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کون سی پرفیوم یوز کرتے ہیں, کون سا عطر استعمال کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے آتا کہ نہیں, کوئی خوشبو نہیں یوز کرتا, کوئی پرفیوم یوز نہیں کرتا, کسی قسم کا عطر یوز نہیں کرتا. تو پھر یہ اپنا یہ والا واقعہ سناتے تھے. ان کو جو ہے وہ عورت حسب نسب حسن و جمال والی بدکاری کے لیے بلایا, تو انہوں نے وہاں سے بچنے کی تدابیر اختیار کی. تو اس میں سے ایک یہ ان کی صورت ذہن کے اندر اس وقت جو صورت بنی کہ کچھ نجاست جو ہے اپنے جسم پر لگا کے تو یہ نکل ہے باہر, تو عورت نے شور مچانا شروع کر دیا, پاگل پاگل مجنون مجنون. تو یہ وہاں سے اپنی جان بچا کے اس فعل بد سے نکلے اور اپنے آپ کو پاک صاف کیا. اور رات کو جب یہ سوئے تو خواب میں جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. جبرائیل امین اپنا دست مبارک اس کے جسم پر پھیرتے ہیں. تو یہ مسکی کے نام سے وہاں پر مشہور تھے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے دست مبارک کی برکت ہے کہ میرے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہم گناہوں کے طریقے تلاش کرتے ہیں. ہماری زیادہ سٹرگل یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے ہم گناہ میں پڑیں. اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو گناہوں سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں. اسی لیے تو بچنے کے ساتھ ساتھ اجر بھی کتنا بڑا ہے. لجپال کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت کی. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آنکھوں کی حفاظت کا بھی آیا نا کہ آنکھوں کی حفاظت کریں گے. تو اس سے حفاظت سے کیا مراد ہے؟ مٹی سے, دھوپ سے, گرمی سے, بارش سے, ان سے بچا کے.
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی صورت کرتے ہیں. تو یہاں جو آنکھوں کی حفاظت سے مراد ہے نا, وہ ہے نہ دیکھنے والی چیزوں سے آنکھ کو بچانا. شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا دیکھنے سے, ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھے, اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے, علماء کو دیکھے, قرآن پاک کی زیارت کرے, مساجد کو دیکھے, مدارس کو دیکھے, دینی طلبہ دینی علماء کو دیکھے. ان کو دیکھے برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم. لیکن فحاشی والے منظر, گندے منظر, اجنبی یا عورتوں کو دیکھنا, عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا, یا دیگر اس طرح کے کوئی فحش مناظر دیکھنا, تو یہ ساری وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا نا. اور ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا نا, مرد ہوں یا عورتیں, قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے پیارے حبیب, آپ مومن مردوں کو فرما دیجئے کہ یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ جو عمل ہے نا, یہ ان کو زیادہ پاک صاف ستھرا کرنے والا ہے. وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, میرے پیارے حبیب, آپ مومنہ عورتوں کو فرما دیجئے یہ بھی اپنی نظر نیچی رکھیں. مردوں کو بھی فرمایا, عورتوں کو بھی فرمایا.
صحیح.
اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے سماعت بصارت دل, ان تینوں چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سوال کیا جائے گا. تو بندے کو چاہیے کہ ان تینوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے, اپنے کنٹرول میں رکھے, کہ ان میں خیال غیر نہ آنا پائے. اب بندے کو چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھے کہ ان میں خیال غیر نہ آنے پائے. کوئی ایسے مناظر, ایسے خیالات, ایسی چیزیں جو گناہ کی طرف لے کر بڑھنے والی ہوں, ان سے ان چیزوں کی حفاظت کا انتظام کرے. اچھا, اسی طرح اگر آگے بڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک بات ذکر فرمائی, سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا, الیوم نختم علی افواہہم, قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ہم سے ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں کلام کریں گے, اور ان کے پارٹس آف باڈی وہ کلام کر کے ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ ان بندوں نے کیا 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 ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کا سامان کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا سامان کرے. امیر اہل سنت کا ایک ارشاد ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا, نیکی چھوڑنی نہیں ہے اور گناہ کرنا نہیں ہے. یہ ذہن اگر بن جاتا ہے کہ نیکی والا کوئی بھی کام ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے اور گناہ کوئی بھی ہے میں نے کرنا نہیں ہے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ راہ جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا.
یہ جو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں ان کا مصرف نیک چیزوں کو, اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہم, جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے کے اندر بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے, پھر دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, پھر بڑے حروف والے قرآن پاک دیکھے جاتے ہیں کہ بڑے حروف والا قرآن پاک مل جائے, اس وقت پھر بینائی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. ابھی وقت ہے نظر کا صحیح استعمال, مسجد کو دیکھیے. ابھی وقت ہے آنکھوں کا صحیح استعمال, مدینہ پاک کی زیارت کیجئے. ابھی وقت ہے آنکھوں کا صحیح استعمال, علماء کی زیارت کیجئے, تلاوت قرآن کیجئے. وہ چیزیں ہم دیکھیں کہ جن کا جیسے بیان کیا کہ شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دیتی ہے. والدین کو دیکھیں نا پیار سے, جس نے والدین کو پیار سے دیکھا اللہ پاک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو والدین جیسی عظیم نعمت جن کے پاس موجود ہے, اللہ پاک والدین کا ادب و احترام کرنے کی بھی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخری اب وصف رہ گیا اپنے ہاتھوں کو روکو, یہ ہاتھوں کو روکنے سے کیا مراد ہے, اس حوالے سے بھی اب ارشاد فرما دیں.
ہاتھوں کو روکنے سے مراد ہے ظلم اور زیادتی نہ کرو. ظلم میں ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے نا, ہاتھ اٹھانا یہ تو استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ظلم پر یہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات اس طرح کے ہیں کہ جس میں آپ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, جیسے ایک حدیث مبارکہ, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس مراد یہ کہ کسی پر ظلم نہ کریں. اگر آپ یہ سارے کے سارے مضمون کو سامنے رکھیں نا جس پر میرے آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے.
جی بالکل,
دین اسلام لوگوں کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتا, انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بعض اوقات یہ جملے بولے جاتے ہوں گے, تو یہ ساری انسانیت کی بات ہی تو ہو رہی ہے. سچ بولنا, وعدہ پورا کرنا, امانت ادا کرنا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا, نظروں کی حفاظت کرنا, کسی پر ظلم زیادتی نہ کرنا, یہ سارے حقوق العباد سے متعلقہ چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. مسلمان کی عزت کا تحفظ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا, کعبہ تیری عزت بہت زیادہ ہے, تیری حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن ایمان والے کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو اگر اس فرمان کو بھی ہم لیں, بہت سارے معاملات میں ظلم زیادتی کے سلسلے روا رکھے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں سے ذرا کسی کی بھی اجازت کی صورت نہیں ہے. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ کو ظلم زیادتی کرنے کا سلسلہ یا ہاتھ اٹھانے کا دست اندازی کا سلسلہ نہ کیا جائے.
مدنی چینل کے ناظرین, رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں. آج کے سلسلے کے اندر جنت کے نظارے, اب جنت کے نظارے, جنت میں جانے کے لیے یہ وہ اقدامات ہیں کہ اگر وارنٹی, ضمانت اور اعمال اگر ہم کر لیتے ہیں, جیسے ذکر ہوا کہ جب بھی بولیں سچ بولیں. اب ہم کہیں ہمارے گھر میں ہی کہیں نہ کہیں بچوں کو ہم جھوٹ کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ ضمانت کس چیز کی؟ سچ بولیں گے تو جنت کی ضمانت ملے گی. جس چیز سے ہم خود بچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا بیہیو نہ کرے, تو ہمیں خود کو بھی اپنے آپ سے اس بچانا ہے. اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ وعدے پورے کریں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ امانتوں کو پورا کیا جائے, امانتوں کے اندر خیانت نہ کی جائے, اور یہ ذکر ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت اور آنکھوں کو جھکانے کے معاملات کو ذکر کیا, اور ہاتھوں کو روکنے کا ذکر ہوا کہ ظلم زیادتی نہ کی جائے. اچھا پھر یہاں پر بس نہیں ہے اعمال, جیسے ایک حدیث پاک آپ نے اور بھی سنی کہ جو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو ان ساری چیزوں کو اپنے لوازمات کے ساتھ بجا لانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا کی نظر ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص کی کمی کی پیش نظر ہم عمل تو بجا لا رہے ہوں لیکن جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے محروم ہوں. تو یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ ساتھ اور ریا کاری سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے اعمال بجا لائیں گے. اور سارے عمل بجا لانے کے بعد یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا کہ بھروسہ رب کی رحمت پر, اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہی نجات کی صورت ہے، تو ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ ادروائز انسان بعض اوقات اعمال کرتا رہتا ہے لیکن رب کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے اعمال آکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس کا دنیا کے اندر بھی فائدے کی صورت نہ ہوگی اور آخرت میں بھی فائدے کی صورت نہ ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، رمضان کی یہ گھڑیاں اپنے ساتھ ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب لے کر آئی ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے اگلے سال کون رمضان کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، کس کی جو ہے وہ دنیا سے جانے کا نمبر جو ہے وہ رمضان کے بعد یا رمضان ہی میں یا آنے والی چند گھڑیاں بعد دنیا سے رخصتی کی صورت ہو جائے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اعمال صالحہ کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان اعمال کے طفیل اللہ پاک جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہمیں اس کا حقدار بنائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گدا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے۔